بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره او عن ابي سعيد قال لما كان غزوه تبوك اصاب الناس مجاع قالوا يا رسول الله لو وزنت لنا فنهرنا نوازنا فاكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله ان فعلت كل الزهر ولكن ادوهم بفضل ازواجهم ثم ادوا الله لهم عليها بالبركه لعلها ان يجل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنتين فبسطا ثم دعا بفضل ازواجهم قال فجعل الرجل يجي بكف ذره قال ويجي الاخر بكف تمر قال ويجي الاخر بكسرى حتى اجتمع على النت من ذلك الشيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركه ثم قال خذوا في اياتكم قال فاخذوا في اياتهم حتى ما تركوا في الاسكر وعون الا ملوها قال فعقلوا حتى شبعوا وفضلت فضلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير الشاق فيهجب عن الجنه. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. راوی کو اس معاملے میں تھوڑا سا تردد ہے, اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا ہے اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا ہے. بہرحال یہ دونوں صحابہ ہیں اور یہ روایت دوسرے بعض طریقوں سے بھی آئی ہے. یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تبوک کا غزوہ تھا, لوگ سفر میں تھے. یہ معلوم ہے قرآن مجید سے بھی کہ بہت گرمی کا زمانہ تھا اور لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش بن گئی تھی. دور دراز کا سفر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ ساتھ تھے. آپ اسی عالم میں سفر کر رہے تھے. یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا اس سفر کے دوران میں کہ ہمارے پاس ساز و سامان بالکل تھڑ گیا, اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ لوگ بھوک کا شکار ہو جائیں گے. تو وہ سب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو بار برداری کے اونٹ ذبح کر لیے جائیں. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ جو اونٹ یا دوسرا سامان وہ کھانے پینے کے لیے لے کے آ رہے تھے وہ باقی نہیں رہا. تو بار برداری کے اونٹ جن پر سامان لادا ہوا تھا ان کے بارے میں درخواست کی گئی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کو ذبح کر لیا جائے اور اس سے کچھ لوگوں کے لیے زندگی کا سامان پیدا ہو سکے, کچھ وہ کھا سکیں پی سکیں. تو حضور نے بھی صورتحال کو محسوس کیا اور یہ کہا کہ تم کر لو. یہ یعنی ایسی حالت ہے اب کہ جس میں انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اگر یہ ذبح کرنے پڑتے ہیں اونٹ بار برداری کے تو کر لیے جائیں. حضور کی یہ بات جب صحابہ تک پہنچی تو سیدنا عمر فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ اگر یہ ہو گیا تو یا رسول اللہ سامان کون اٹھائے گا؟ یعنی صورتحال بڑی نازک ہو جائے گی. پہلے لوگوں کو بھوک نے ستا رکھا ہے, پانی نہیں مل رہا ہے, اس میں اگر یہ معاملہ بھی ہو گیا تو مشکل پیدا ہو جائے گی اور ساز و سامان کو اٹھا کے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کیجئے, اور میری اس میں تجویز یہ ہے کہ لوگوں سے کہیے کہ اگر کچھ بھی ان کے پاس بچا ہوا ہے تو وہ لے آئیں, اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے آپ دست بدعا ہوں, برکت کی درخواست کریں. کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو ایک دسترخوان بچھا دیا گیا, یا آپ سمجھیں کہ کوئی چمڑے کی کپڑا بچھا دیا گیا, چادر بڑی سی بچھا دی گئی, اور لوگوں سے کہا گیا کہ جو ان کے پاس بچا ہوا موجود ہے کسی کے پاس وہ لے آئے. کسی آدمی کے پاس کوئی مٹھی بھر جوار بچی ہوئی تھی وہ لے آیا, اس نے ڈال دی. کسی کے پاس کوئی مٹھی بھر کھجوریں بچی ہوئی تھی اس نے وہ لا کے ڈال دی. کسی کے پاس کوئی روٹی کا ٹکڑا تھا اس نے آ کے وہی رکھ دیا. جب یہ سب جمع ہو گیا تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا, یعنی چھوٹا سا ایک ڈھیر سا بن گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی اور لوگوں سے کہا کہ اب اپنے اپنے برتن لاؤ اور بھرنا شروع کرو. تو لشکر کے لوگ ظاہر ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, وہ لائے اور انہوں نے آ کے بھرنا شروع کیا. تو کوئی پورے لشکر میں برتن ایسا نہیں رہ گیا کہ جس کو اب بھرا جا سکے. یعنی اللہ نے اتنی برکت اس میں پیدا کی, لوگ بالکل سیر ہو گئے. کھایا انہوں نے اور اب کھانے کی بھی گنجائش باقی رہی, بہت کچھ بچ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بندہ اگر اس معاملے میں شبہ نہیں رکھتا اور وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملتا ہے کہ اس حقیقت کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوتا ہے، تو جنت سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ بات امام مسلم یہ روایت اصل میں اسی آخری جملے کی وجہ سے لائے، اس میں کئی پہلو ہیں جو بہت قابل غور ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک خاص موقع کے اوپر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی صورت پیش آ گئی۔ ظاہر ہے کہ قرآن نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ سفر فی الواقع ایسا ہی سفر تھا، اس میں لوگ منافق اور مومن کے مابین آسانی سے امتیاز کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ یہی وہ موقع ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے ہم کو بتایا ہے کہ یہ آزمائش اس لیے برپا کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو جزا و سزا اس وقت برپا کرنے والے تھے اس کے لیے لوگوں کو الگ کر دیں۔ تو کفار تو الگ تھے ہی، مومن بھی الگ تھے، لیکن منافقین ابھی الگ نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے اندر موجود تھے۔ تو یہ آزمائش برپا کی گئی تاکہ اس موقع پر امتحان ہو جائے اور جس نے الگ ہونا ہے وہ الگ ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کہ آپ نے بعض لوگوں نے آ کر جب اپنے کچھ عذرات پیش کیے اور جھوٹے عذرات پیش کیے تو اس کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اف اللہ عنک لما اذنت، یعنی آپ نے تو ہماری ساری اسکیم ہی خراب کر دی، آپ کی کریم النفسی نے معاملہ یہاں تک پہنچا دیا کہ آپ نے اجازت دے دی۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک موقع مل گیا بہانہ بنانے کا۔ بہرحال صحابہ کرام نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان نکلنے والوں کو بھی قرآن میں بڑی داد دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک بڑا امتحان تھا جس میں یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اس میں اس طرح کا واقعہ پیش آنا کوئی بعید نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران میں یہ صورت پیش آ گئی۔ چنانچہ ایسا ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ظاہر بات ہے کہ دین کی حکمت، پیغمبر کے درجے اور مقام اور اس طرح کے امتحان میں اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں سے پیش آتے ہیں اس کو خوب سمجھتے تھے۔ تو یہ بات پرانے انبیاء کے ہاں بھی ملتی ہے، حضور کے ہاں بھی ملتی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے بعض اوقات جب برکت کی استدعا کی گئی تو اللہ نے ایسا ہی کرم فرمایا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ بارش کے معاملے میں کسی موقع پر کہا گیا تو یہ حال ہوا کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد لوگوں کے لیے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی پیش آیا۔ کھانے میں یہ برکت پیدا ہو جانے کے اور بھی واقعات روایتوں میں آئے ہیں۔ بعض لوگ جو قرآن مجید کے اسلوب سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے وہ طلب معجزہ کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ کے بیانات ہیں ان کو سامنے رکھ کے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ روایتیں کیسے قابل قبول ہو سکتی ہیں، جبکہ وہ بات بالکل الگ ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کو پیغمبر نے اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی، انہوں نے جب ایمان لانے کی شرط کے طور پر معجزے کا مطالبہ کیا تو فرمایا کہ اس کا سلسلہ ہم نے بند کر دیا، یہ معاملہ جو ہے یہ ہم نے پہلے کر کے دیکھ لیا، اس سے کسی کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ اصل میں علم و عقل کے صحیح استعمال ہی سے ہوتی ہے۔ تو لہذا ان آیات میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس طرح کا کوئی معاملہ کریں گے نہ اپنے اس طرح کے مدعوین کے کسی مطالبے کے اوپر کوئی تحدی اس نوعیت کی پیش کریں گے۔ صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لائے ہیں، پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، پیغمبر کا شب و روز کا ساتھ ہے، پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے، ہما شما نہیں ہوتا، لہذا برکت کے بہت سے واقعات ہیں کہ جو ان کے لیے پیش آئے اور ازدیاد ایمان کا باعث بنے، اس کا قرآن مجید کی ان آیات سے مختلف ہونے کا کوئی پہلو نہیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ برکت بھی اللہ نے کیسی ڈالی، یعنی ایسی معجزانہ برکت جس کا یہاں پہ ہم ایک منظر دیکھتے ہیں کہ کسی نے لا کے کچھ کھجور ڈال دی، کسی نے کچھ اس طرح کی چیز ڈال دی، لیکن حضور نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے یہ معاملہ کیا۔ اس طرح کے بعض واقعات آگے بھی آپ دیکھیں گے پیش آئے کہ حضور کسی کے گھر میں گئے اور وہاں زیادہ لوگ مہمان ہو گئے تو آپ نے اسی طریقے سے دعا کی اور اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ تو یہ برکت جو ہے یہ اللہ کا کرم ہے، اور پیغمبر بہرحال پیغمبر ہوتا ہے، خدا اس کی مائیت میں ہوتا ہے اور اس کو دینونت کا اور جزا و سزا کا ایک مظہر بنا کے دنیا میں بھیجتا ہے، اور وہ ظہور اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ کی مائیت قدم قدم پر یہ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہے اور جو اس کے دشمن ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کا ایک بڑا خصوصی مظاہرہ یہ بھی سامنے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایسی بات کرتے جس طرح کہ ہمارے ہاں کسی آدمی سے اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو وہ بدقسمتی سے کر بیٹھے گا، نہایت ہی عجز کے ساتھ یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ ہی معبود حقیقی، وہی ہے کہ جو اس کائنات کا مالک ہے، اور میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ میں اس کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر، اگر مجھے اس کی طرف سے کوئی برکت حاصل ہوئی ہے تو یہ اصل میں اسی کا کرم، اسی کی عنایت اور اسی کا فضل ہے۔ یہ بات جب آپ نے فرمائی تو اس کے ساتھ ہی یہ بات بشارت کے طور پر ہی واضح کر دی، اور یہ موقع ایسا تھا کہ یہ واقعتاً بشارتی کا موقع تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو آزمائش اور کشمکش برپا ہے اس میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس توحید کا اقرار کرتا ہے، میری نبوت کا اقرار کرتا ہے और इस मामले में उसे कोई शुबा नहीं होता। अब इसके अंदर इतनी बात मुजमर है, और ये कुरान मजीद से भी मालूम होती है कि अगर आदमी इस मुकाम पर खड़ा है कि उसको तौहीद पर भी पूरा ईमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पर भी पूरा ईमान है, और वो अल्लाह ताला के एक बंदे की हैसियत से जीने का फैसला कर चुका है, तो ये नहीं कि गलती उससे नहीं होगी, बड़े से बड़ा गुनाह हो सकता है, लेकिन इस गुनाह पर वो कायम नहीं रहेगा, तौबा करेगा, इस्तिगफार करेगा, नदामत के साथ खुदा के सामने पेश होगा। ये जाहिर है कि इसके अंदर मुजमर है। तो फरमाया कि अगर आदमी इस मुकाम पर खड़ा होगा तो फिर जन्नत से महरूम नहीं होगा, यानी नतीजे के तौर पर जन्नत उसको हासिल हो जाएगी। यही बात है जो कुरान मजीद ने भी बयान फरमाई है, जिसमें यह कहा है कि अल्लाह ताला हर गुनाह को अपने कायदे के मुताबिक हो सकता है माफ फरमा दें, लेकिन वो इसको माफ नहीं करेंगे कि उनके साथ जानते बूझते शिर्क किया जाए। तो तौहीद पर सच्चा ईमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर सच्चा ईमान, ये आदमी के अंदर एक जौहरी तब्दीली पैदा करता है, यानी इस सच्चे ईमान के नतीजे में वो जौहरी तब्दीली पैदा होकर रहती है, और उससे वही कैरेक्टर वजूद में आता है जिसका अभी हम कुछ थोड़ा सा मुताला कुरान मजीद में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की शख्सियत में कर चुके हैं। गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, अल्लाह ताला ने एक मुतय्यन बात फरमाई थी कि जिसका इर्तकाब नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कर बैठे। इस सब कुछ के बावजूद नदामत, तौबा, रजू, अल्लाह ताला ने इसकी तौफीक अता फरमाई। ये असल में वो नेमत है कि जिस नेमत के साथ जो इंसान भी जीता है, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल दे। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।